موافقہ 25 اپریل مظفر سن 1422 ہجری مطابق 18 مئی سن 2021 سورہ 16 پارہ سورہ طہٰ شریف آیت نمبر 77 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا
ولقد أوحينا
فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور أيمن
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن
ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي
تطغوا لا الله دو ڈیفرنٹ مخرج ہے اس لیے تا کی آواز میں تھوڑا ہلکا پنی لیکن تا کی آواز ہے بھی ساؤنڈ سے ڈری جائے یہ حرف مفخمہ کہا جاتا ہے اس کو حرف مستعلیہ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى
وإني لغفار لمن تاب
عن قومك يا موسى
وما
قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى
قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى
قال فإنا قد فتنا قومك من بعد وأضله السامري
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله
فرجع موسى ثعبان أسفا
فرجع موسى إلى قومه
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أخلفتم موعدي
أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب
ربكم وأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم
أخرج لهم عجلا
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار
اسٹاف کریں گے تو لاسٹ رول ہے کہ جب اسٹاف کیا جاتا ہے تو لاسٹ لیٹر پر جو بھی زبر سے پیش ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
أفلا يرون ألا يرجع إليهم
تفسیر کو رکوع کریں گے مراکب کے لیے تلاوت ہو جاتی ہے.
اچھا صاحب, گفتگو چل رہی ہے قوم بنی اسرائیل اور قبطیوں, قبطی کہتے ہیں جو فرعون کو ماننے والے لوگ تھے, فرعون کے فالوورز کو قبطی کہا جاتا ہے, قبطیوں کی گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات بتائی گئی تھی, قرآن مقدس کے حوالے سے یہ بات تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصائے موسوی کا معجزہ دیکھنے کے بعد سارے کے سارے وہ جادوگر جو فرعون کے حکم پر اپنا فن اور اپنا کرتب دکھانے کے لیے آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے, تو فرعون نے کیا حکم دیا کہ داہنا ہاتھ بایاں پیر یا بایاں ہاتھ دایاں پیر کٹوا کٹوا کر کے ان کو قلوب کے تل پر سول چڑھا اور وہ سسک سسک کے شہید ہو گئے. اگر جب ان کو سزا دی جا رہی تھی تو اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے, یہ فرعون یہ دیوی زندگی کی سزا چند گھنٹوں چند منٹوں کی ہے بس, اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سجدے کی حالت میں جس جنت کو دکھلایا ہے وہ جنت ہماری میراث ہمارا حصہ بن کر, اگر یہ بات تیری سزا کی تو ہماری سزا بڑی سخت ہے لیکن تیز بڑی خوفناک ہوگی. اتنا یہ گفتگو اس رکوع لگا کے کمپلیٹ ہو گئی تھی. یہاں سے حضرت موسیٰ کی حیات کا ایک بڑا واقعہ آپ کو انتی پیش کرا ہے, اس کو ایشا مدد کیا کتنی بات کیا سنائے گئے سنائے جا رہے ہیں جس کے پیچھے ہسٹوریکل کاؤنٹ ہوتا ہے. مکہ مکرمہ یا حبیب مکرمہ جس کے گھنٹے کے ہاتھ سے قرآن مقدس کی تمام آیتیں نازل ہوئی, اس لیے کہ قرآن جس سماج جس معاشرے میں آئی ٹی ہوتا ہے اس نے لوگوں نے اپنے پاس سنایا, لیکن فی الحال جو آئے ہیں اللہ مکہ مکرمہ مدینہ مکرمہ کا جاتا ہے. اب یہ بات وہ یہ ہے جب وہ ہجاری پہلے کے جادوگر اللہ تعالیٰ کی امیت اس کی میدانیت کی ایمان لائے اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی نبوت تسلیم کر لی, ان کو شہید کر دیا گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ موسیٰ مصر کے گوشے گوشے میں پیغام دے کر کے جتنے بنو اسرائیلی ہیں ان سب کو اکٹھا کرو اور یہاں سے کوچ کر جاؤ, موو کر جاؤ یہاں سے. لیکن ڈر یہ تھا کہ اگر ہم موو کریں گے تو فرعون اپنی ساری توانائی انرجی ہمیں روکنے کے لیے اور ہمیں تباہ کرنے کے لیے جھونک دے گا, اور یہ بات تھی بھی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام آہستہ 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 بھجوایا سب کو, اور جتنے بھی یہودی بنی اسرائیل تھے ان سب کو پیغام مل گیا, اور ایک مقرر وقت میں ایک خاص جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد حکم دیا کہ دیکھو ہمیں اس راستے سے کوچ کرتے ہوئے بحر احمر ریڈ سی کے کناروں سے گزرتے ہوئے ہمیں چلنا ہے, اور ہماری منزل دمشق ہے یا فلسطین ہے, یہ واقعہ مصر میں گزر رہا ہے یہ. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا محکمہ سی آئی ڈی بڑا تیز تھا, اس نے پتہ لگا لیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حضرات چلنے والے تھے ان کی تعداد غالباً 70,000 تھی, اور فرعون نے غالباً 500,000 فرعونیوں کو اکٹھا کر لیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مکمل سازش کی, اور جب یہ لوگ بچتے بچاتے بحر احمر کے کنارے ساحلی علاقے سے گزرتے ہوئے جب ایک خاص جگہ پر پہنچے کہ وہاں سے اب ان کو کسی اور جگہ نکلنا تھا, تو کیا دیکھتے ہیں سامنے بحر احمر ہے اور پیٹھ پیچھے 500,000 فرعونیوں کی فوج ہے, اب نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں, دو ہی شکل ہے, یا تو سمندر میں کود کے جان دے دیں یا تو پھر فرعونیوں کی تلوار میزے پرچھے اور بھالوں کی زد میں آ کر کے جامع شہادت کی گئی. یہ تھی اس وقت جب ایک سراسیمگی کی کیفیت پیدا ہونے والی تھی بنی اسرائیلیوں میں، پھر اللہ جل شان ہونے پر یہ موسیٰ اپنے آسا اور ڈنڈے کو اس سمندر پر مار دو، مارو تو صبح 12 ٹکڑیاں تھی، چشمے زدن میں اس سمندر میں 12 راستے بنے، 12 راستے، پہلے 12 میں تھی، پوری تفصیل گزر چکی، فن فجرت منہ اس نتاشت آئی، وہاں پہ چشمے ابلنے کی بات تھی جو حضرت موسیٰ نے مرتبہ مارا تھا، ٹھیک ہوئی کیفیت یہاں ہے، 12 راستے بن گئے، کیفیت یہ ہے سبحان اللہ کہ پانی ایک بڑے دیوار کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور راستے بالکل خشک ہو گئے، ایک دم خشک ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے چلے، الامن اور علا فی نعت المصطفیٰ کے اندر سیدی اعلی حضرت نے حدیث کے حوالے سے حضرت موسیٰ کے کسی واقعے میں ایک بات ذکر کی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے تو حکم ہوا بتا تو ضرور دوں گی لیکن اتنی آسانی سے نہیں، میری کچھ شرطیں ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام مان لیں تو میں بتا سکتا ہوں، کون سی شرط ہے؟ نمبر ایک، میں بہت ضعیف ہو چکی ہوں، میں جوان کو جاؤں، بالکل جوان کو جاؤں، اور نمبر دو، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جنت کے جس حصے میں رہیں میں بھی جنت کے اسی حصے میں آپ کے ساتھ رہوں گی، اگر یہ دونوں شرطیں آپ کو منظور ہیں تو میں بتاؤں گا، یہ سیدی آ رہا ہے حدیث کے حوالے سے نقل کیا ہے، حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بات کر جو ہونے والی ہو، انہوں نے کہا میں اس کے علاوہ کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں، یہ ہے میرا مقصد اور میری شرط، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا کا اثر پیغمبر کی دعا، فوراً وہ ضعیفہ جوان ہو گئی، اور دوسری دعا ان کی اٹھا رکھی گئی کہ انشاءاللہ جنت میں وہ ضعیفہ حضرت موسیٰ کے ساتھ، اس پر کمنٹ کرنے والا فرماتے ہیں کہ حذیفہ کا عقیدہ اور ایمان یہی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں کو وہ اختیارات عطا فرماتا ہے کہ وہ کچھ سے کچھ کر سکتے ہیں اور انہونی کو مونی بنا سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ اختیارات ہیں پیغمبروں کے بعد، تو وہ تابوت لے کر کے چلے تھے اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، بہرحال سارے بنو اسرائیل یہودی گزر کر کے ادھر سے جا کر کے سمندر کے اس کنارے کھڑے ہو گئے، فرعون نے دیکھا یہ تو بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، پیچھا کر ہی رہا تھا، تعاقب کر ہی رہا تھا، حکم دے دیا کہ سارے لوگ ان کا پیچھا کرو، یہ جو پانی کا سرنگ بنا ہوا ہے اس میں گھس جاؤ سب لوگ، اور کسی بھی بنو اسرائیلی کو زندہ نہ چھوڑو، سب کو قتل کر دو، ایک ہونا تھا جو ہوا، یہ لوگ جب پہنچے تو ہوا کیا، جب ہم بیج ہی میں تھے کہ ایک بیک وہ پانی کی دیواریں پھر پانی بن گئی اور یہ سب کے سب اس میں ڈوب کر کے تباہ و برباد ہو گئے، قرآن مقدس نے اسی کو ایک دوسرے اندازے بیان کیا ہے، جگہ بیان کیا ہے قرآن پاک نے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ موسیٰ اب میں آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو کے انہوں نے عرض کیا کہ ارشاد فرمایا کہ اب تیرے ایمان کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرے ایمان کا فائدہ اس وقت ہوتا جب تو حالت صحت میں ایمان لاتا، کیونکہ حالت صحت میں تیرا ایمان نہیں ہے اس بنیاد پر، اب یہ تیرا ایمان ناقابل قبول ہے، اور اس کے بعد وہ ڈوب گیا اور اس کا ایمان ناقابل قبول، ایسی اتنی بات ہوئی کہ فرشتے نے اس سے کہا کہ یہ بات ہوگی فلیوما ننجی کا بھی بدن ایک لتکون لمن خلفک آیہ، ہم تمہارے بدن کو تمہاری باڈی کو محفوظ کیے دے رہے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے وہ تمہارے اس حالات اور واقعات کو دیکھ کر کے یہ سمجھیں گے کہ فرعون کوئی تھا، یہ آیت کریمہ ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنی اسرائیل وانا من المسلمین الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار، ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا، بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الان کیا اب، وقد عصیت قبل، اور جس سے پہلے تو نافرمان رہا ہے اور تو فسادیوں میں سے تھا، ہاں یہ بات ہے کہ فلیوم ننجی کا بدلی کا لتکون لمن خلفک آیۃ، آج ہم تیری لاش کو گرا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ ہوا یہی کہ اس کے بعد اس کی، آج بھی سنا ہے کہ مصر کے عجائب خانے میں فرعون کی ممی رکھی ہوئی ہے، سنا ہے، اور اس کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے اپنی پوری قوم کو گئے، اور جب اہل فلسطین اہل قدسہ میں پہنچے اب دوسرا واقعہ کچھ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا یہ موسیٰ جب تیری قوم بچ کر کے اپنی منزل پر پہنچ جائے گی تو ہم تجھے احکام عطا فرمائیں گے، وہ احکام ہے تختیاں تھی، لکھا ہوا ہے کہ اس کی سار یہی چار صورتیں اور ہر صورت ہرا رہے ہیں اور ساری کی ساری احکام ہیں، حکم ہے، عوامل ہیں، نواہی ہیں، بالکل برقع کر دیجیے، زبور میں کوئی نہ کوئی نہیں ہے، پوری زبور اللہ کا ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام پر جو کتاب دی تھی اس میں کوئی امر بھی نہیں ہے، زبور شریف اللہ ہے اور صرف دعائیں ہیں بس، لیکن یہ توریت کے اندر احکام تھے، عوامل تھے بنائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر کے چلے گئے، لیکن قوم نے بچنے کی پرستش شروع کر دی، اس کا بھی ذکر آ جا رہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا اس بات پر اسرائیلی جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو سزا برت ہوئی اور وہ سب سے انہیں نکالے نہیں، تب جا کے وہ سمجھ لیجیے کہ بات کی۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی، کہ تراب بندوں کو لے جا اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے، یبس، یبس کہتے ہیں کسی بہت ڈرائی چیز کو، اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے بات تسلیم کر لی جائے کہ پانی کھسکا ہوگا تو کیچڑ تو وہاں ہوگا، پانی کھسکتا ہے تو کیچڑ ایک بیگ خوش تھوڑی ہو جاتا ہے، اس کو زمانہ لگتا ہے سوکھنے میں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ طریقاً فی البحر یسا، فوراً خشک ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک پیغمبر کے عظیم الشان، پیغمبر کا عظیم الشان موجودہ اور عظیم قدرت والے رب کی عظیم قدرت، اس میں کیا بھائی بعض مستشرقین اور بعض عقل والے لوگ عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے اس میں بہت ساری نمک مرچ کی باتیں لگاتے ہیں اور وہ کچھ اسرائیلیات کی روایات اس میں داخل کر دی گئی ہیں، اللہ رب العالمین، وہ ہواؤں کا ایک طوفانی اثر تھا کہ وہ پانی موج بن کر کے ہٹا اور اللہ کے قدرت سے مطلب جمع رہ گیا اور لوگ نکل گئے، لیکن یہ بات کسی بھی صورت سے قرآن کی آیت سے ٹچ نہیں کر رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فضرب لہم طریقہ، ان کے لیے طریق راستہ بنا دو، یہ موسیٰ تم راستہ بناؤ، مارو اپنے ایسا کو اس پانی کا راستہ بنے گا، اور ایسا ویسا نہیں، ایسے یبسا، اور رہ گئی بات لا تخاف درکم ولا تخشا، تمہیں اگر ڈر ہے کہ فرعونی تم کو آ لیں گے، ڈرو نہیں، ذمہ داری تو میری ہے۔ اور ذرا سا یہ بات اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار فرعون کے ہاں گئے تھے، بحیثیت ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک نبی کی حیثیت سے گئے تھے، اس وقت بھی ان دونوں عظیم الشان پیغمبروں نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا اننا نخاف ان یقطع علینا او ان یطغى, ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے اوپر وہ زیادتی کرے, سرکشی کرے. ہمت سوچ کے ایسا اوپر سے اندر اور تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر, تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا, اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی. جب چلے تو پھر کیا ہوا کہ پھر وہ پانی ہر طرف سے پانی پانی ہو گیا, اور یہ اس گہرے سمندر میں پتا نہیں کہاں چلے گئے, کن کن مچھلیوں کا لطف, بس ختم. اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بنو اسرائیلیوں کو نجات دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا دو مقصد تھا, ایک تو یہ کہ فرعون جیسے خونخوار ظالم حکمران کے سامنے, اس کی قوم کے سامنے اللہ کی ربوبیت, اس کی وحدانیت کا ذکر کریں. نمبر دو, وہ فرعون وہ قبطی کہ جو بنی اسرائیلیوں کو زمانے سے ظلم کی چکی میں پیستے آ رہے تھے, بنو اسرائیلیوں کو نجات دلائیں. یہ تو اہم مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا, اور آپ نے دونوں میں بھرپور کامیابی حاصل کی. ظاہر سی بات ہے جس کو خدا رکھتا ہے اسے کون چکھ ہے, بڑا پیارا محاورہ ہے. پیغمبر اللہ کی امان میں ہوا کرتا ہے. اب اس کے بعد آپ تاریخی حیثیت سے اگر اس قوم کا جائزہ لے, یہودیوں کا, اللہ نے سب سے زیادہ اس قوم میں پیغمبر بھیجے. ایک روایت جو میرے ذہن میں اندر ہے وہ غالباً 4000 پیغمبر صرف اس قوم کی ہدایت کے لیے آئے, اور سب سے زیادہ اللہ نے انعام ان کو دیا, طرح طرح کی نعمتیں ان کو ملتی رہی, اور ساری امتوں میں سب سے زیادہ اپنے پیغمبر کو ستانے والی قوم ہی ہے. سب سے زیادہ نافرمان, پیغمبروں کو تکلیف دینے والی, قتل کرنے والی, ان کے حکم کی حکمدولی کرنے والی, ساری بری خطرت ہے اس کے اندر. قرآن یہاں پہ اب جب یہ پار کر کے چلے گئے, تو اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہتے یہ مانتے, اس لیے کہ کئی سو سال کی چکی میں پستے ہوئی جسی بھی تو آج آزادی کا پرچم لہراتی ہوئی سمندر پار پہنچی ہے, تو ان کو حق یہ تھا کہ اپنے قائد کی ہر بات کو آمنا سلم نہ کہہ دیتے. لیکن نہیں, جن ہی ان کو تھوڑا سا سکون زہری نصیب ہوا, پھر ان کی خرافات لوٹنے شروع ہوئی, تو قرآن پھر ان کو ان نعمتوں کا ذکر یاد دلا رہا ہے. ایک بات. نمبر دو, یہ دراصل خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی جانے والی یہودیوں کو بھی. کیا خطاب ہے؟ یہ بنو اسرائیل, بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی, اور تمہیں طور کی داہنی طرف کا وعدہ دیا, اور تم پر من اور سلوہ اتارا, کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دروزی دی, اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے, اور جس پر میرا غضب اترا بے شک ہوا وہ گرا ہو تباہ ہو. خوفناک گرمی اور تیز دھوپ میں گھنا تناور سایہ وہ بن جائے, تاریخ راتوں میں بہترین روشنی وہ دے, کیا تھا نہیں اس کے اندر, ایک گھنٹا کیا تھا کہ اللہ نے اس کائنات دے دی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے. اس قدر انعامات, اس قدر انعامات, اللہ اکبر. ایک تو یہ کہ فرعون سے نجات دینا انعام, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ نے 40 سال تک میدان کی ہوئے جب تڑپے, تو راتوں کو وہی عصا لائٹ بنتا, دن کو وہی عصا سایہ بنتا, دھوپ پر وہی عصا راک بنتا, اس سے پتے اس سے پھل گرتے. اور پھر اللہ نے ان کے لیے من اور سرما اتارا, من یہ بٹیر کی طرح سے ایک وہ جو ہے پرندہ ہوتا تھا, اور سلوا ایک جو ہے وہ اس کی شبنم سے آسمان سے شہد جمی جمی گرتی تھی, وہ کھاتے تھے وہ لوگ. یعنی بہت سارے انعام اللہ نے عطا فرمائے تھے. اس کے علاوہ یہ انعام ان پر تھا, یہ 40 سال تک میدان تین میں وہ رہے, تو جو بچہ پیدا ہوتا, بعد روایت میں جو بچہ پیدا ہوتا وہ اپنے بدن پر کپڑے کے ساتھ پیدا ہوتا تھا, اور جس طرح سے بچہ پڑھتا رہتا وہ کپڑا اس کے ساتھ پڑھتا رہتا تھا. یہ انعامات تھے ان کے لیے, یہ انعامات. لیکن اس کے باوجود جو کچھ کیا وہ ناقابل بیان ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ جو من اور سلوا نے تم اتارا ہے نا, اس کو کھاؤ, تو تمہارے اوپر نعمت اتاری ہے. اس سلسلے میں حضرت موسیٰ نے ایک آرڈر کیا تھا, ایک قانون بنا دیا تھا کہ دیکھو صبح یا شام جب بھی تمہارے پاس, تو گھنٹے میں ایک مرتبہ اترتا تھا من اور سلوا, تو اس وقت کھاؤ جس وقت اتر رہا ہے, دوسرے وقت کا رکھ لو بچا کر کے پاس, تیسرے ٹائم کا انتظام ہے کرنا. لیکن اتنی گریڈی قوم تھی, وہ ایسی لالچی قوم تھی کہ حضرت موسیٰ کے سامنے تو ڈر کر کے وہ نہیں کرتی, لیکن کبھی ادھر تھیلی میں چھپا لیتی تھی, کبھی ادھر تھیلی میں چھپا لیتی تھی, کبھی ادھر کپڑے کے نیچے دبا لیتی تھی. کیا ہوا؟ کوئی انعام بند ہو گیا, کوئی انعام بند ہو گیا. بعض بزرگوں کے ذریعے ایک روایت پہنچی ہے کہ اگر بنو اسرائیلیوں نے اللہ کے اس نعمت کی بے حرمتی نہ کی ہوتی تو آج تک منا سلو اترتا, بلکہ قیامت تک منا سلو اترتا. وہ کرتے کیا تھے؟ کوئی آدمی کتنا کھائے گا, اسے ایک لمٹ کھانے کی نا. اب وہ اگر ایک پلیٹ کھانے کی عادت ہے اس کو, اور پانچ پلیٹ گھر میں رکھ لے اور فریجر بھی اس کے نہ ہو, خراب ہو جائے کھانا کی, خراب ہو جائے. وہ اس وقت بھی لالچی تھے, رکھا کیڑے پڑ گئے, جہاں کیڑے پڑے اتر. قرآن نے کہا ولا تطغوا, زیادتی نہ رہنا کہ جو تمہاری مقدار اور خوراک ہے اس سے زیادہ کھا لو کہ تمہارے بدہضمی ہو جائے, یا یہ کہ زیادتی نہ کرنا, چوری کر کے چھپانا نہیں تم لوگ اس کو. قرآن کی اس کا بڑا خراب. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس سے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر. صوفیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں, وہ تو بھی بتا رہا ہوں پہلے, اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو پڑھ. یہ آیت دراصل اتری ہوئی ہے یہودیوں کے گوشالہ کی پرستش کے بعد, کیونکہ ان لوگوں نے گائے کی ایک بچڑے کی پوجا کی تھی, پرتش کی تھی, اس کی ورشپ کیا تھا. اس لیے جو لوگوں نے توبہ کی اور پھر ایمان لا کر کے اس پر قائم رہے اور زندگی بھر اچھا عمل کیے, ان کے لیے آیت کریم اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے ذمے میں اس لیے اس کی تشریح کر دیا. آج کل ایک طبقہ جو ہے, ابھی میرے ہاتھ میں کتاب لگی ہے سعودی عربیہ کی, کسی بہت ہی جاہل قسم کے شخص نے اس کتاب کو لکھا ہے. صوفیہ کو دنیا کا سب سے زیادہ ترین فرقہ قرار دیا ہے, سب سے بدترین. یعنی اس کے پڑھ کے محسوس ہوتا ہے کہ سناتن دھرمی جینی ہندو بدھسٹ ماد اللہ رب العالمین کرو با ماد اللہ جو مشہور ہے. اچھا, جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں عالم سکر و سو کی باتیں ہیں, اس کو کوٹ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اس کو بعد میں نظر پڑے تو بوڑھا ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا کہ علماء کی سنگت بیٹھا کرو, کم سے کم کچھ تو ایمان بچا رہ گیا. اتنی اور جتنی آیتیں بتوں کو اتری تھی, وہ سب صوفیوں پر چشمہ کیا ہے, سب صوفیوں پر چشمہ کیا ہے. اور جن احادیث سے صوفیوں کی قدر و منزلت ثابت ہوتی, انہیں حدیثوں کو صوفیوں کے اگینسٹ استعمال کیا ہے. کمال تو یہ صوفیہ کا ایک مسئلہ ہے, سبحان اللہ. اور یہ بات ذہن کے اندر رکھا ہے کہ ہر صوفی پہلے عالم ہوتا ہے پھر صوفی ہوتا ہے. ایسا ممکن نہیں کہ کوئی بھی صوفی بغیر عالم کے صوفی ہو جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں المتعبد بغیر فقہ کالحمار تطاول, ایسا کوئی صوفی کہ جو بغیر فقہ اور علم شریعت کے صوفی بن جائے تو سمجھ لو کہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے راہٹ میں جتا ہوا گدھا ہوتا ہے جو دن بھر 24 گھنٹہ محنت کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ اپنے مالک کے ڈنڈے بھی کھاتا ہے, چلتے 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 جب شام ہوئی جہاں کھڑا تھا وہی کھڑا رہ گیا ہے. یہ المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحل, چکی میں پسا ہوا جتا ہوا گدھا. یاد رکھیے گا کوئی بھی صوفی دنیا کا علم شریعت سے بے خبر نہیں ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیے گا. صوفیہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ, اپنے گناہوں کو مٹانے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کرے. سچی توبہ, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے غفار معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بخشش کرنے والا, بہت زیادہ مبالغہ ہے, حد سے زیادہ مغفرت فرمانے والا. وہ کس کے لیے؟ من تاب, جو سچی توبہ کرے. سچی توبہ, اور سچی توبہ کی علامت قرآن کی کسی آیت کریمہ نے پھر بتائی, من آمن وعمل صالحا ثم تاب, یہ سچی توبہ کی علامت بیان فرمائی ہے. کیونکہ وہ ایمان لائے, نیک کام کرے اور ان دونوں کی ہدایت پر زندگی بھر باقی رہے, دوبارہ کبھی گناہ کے طرف رجوع نہ فرمائے, ایسے شخص کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی. یہ فیکٹ ہے, کتنا انعام اور احسان جتانے کے بعد اب پھر ایک دوسرا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو اپنی قوم سے 70 بہت ہی اچھے برگزیدہ متقی زاہد پرہیزگار پابند صوم و صلات افراد کو لے لیا اور چلے دور شریف پر توریت شریف لینے کے لیے. جب کچھ دور رہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری کی ایسی بارفتگی پیدا ہوئی, ایسی چونکہ اس سے پہلے سن چکے تھے کلام اللہ کا, کلام اس کی لذت اب تک دماغ میں باقی تھی, ایسی بارفتگی پیدا ہوئی کہ اپنے ان 70 ساتھیوں کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ گئے. آگے بڑھ گئے, آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہوں ماں آ جائے گا اے موسیٰ, اپنی قوم سے تم پہلے چلے آئے, کیوں آخر یہ اجرت کیوں کر ڈالی اپنی دادا, کیوں؟ اب کیا لذت کلام تھی نا, عالم مولا اعلی وہ عجیب تو گرے کرم پیری طرف تو عرض کیا کہ یہ میرے پروردگار وہ میرے پیچھے ہیں آ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ اور میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تربا پورا دی ہو جائے, صرف تیری رضا تیری خوشی حاصل کرنے کی, تیری خوشی حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام, ابن کثیر نے ایک بڑی زبردست روایت نقل کی ہے, ایسے جبریل امین تشریف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا لے کر کے آسمان تک گئے, فرشتوں کے الہیہ لکھی جاتی ہے, قدم کے سرسراہٹ کی آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی, وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اے موسیٰ تم یہاں آئے ہو تمہاری قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی. قرآن اس کو بیان کر رہا ہے, قال فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ, رب کریم نے فرمایا ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈال دیا, فتنے میں مبتلا ہو گئی تیری قوم, وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ, اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. سامری کے بارے میں ابن کثیر کی روایت ہے کہ اس کا نام تھا کرکارا سامری, کہ سامری باجرما کوئی قبیلہ تھا اس کا تھا, اس قوم سے تھا, اور اس قوم کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگ گائے کی پرستش کرتے تھے, ورشپ کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود وکانا قد اظہر الاسلام و بنی اسرائیل, لیکن بنی اسرائیل سے اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے, دل کے اندر گائے کی پرستش بسی تھی, ایک قوم ایک روایت یہ ہے کانا اسم موسیٰ ابن ظفر کہ بنو اس کے سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا, اور ایک روایت یہ ہے ابن عباس کی کہ انہو من کرمان, وہ کرمان تھا, کرمان یہ فارس میں علاقہ پڑتا ہے ایران کے اس میں علاقے میں جگہ کا نام ہے. اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کانا من قرۃ سامرا, وہ سامرا کے دیہات کا تھا اسی وجہ سے اس کو سامری کہا جاتا ہے. بہرحال تو سامری نے ایک بچڑا بنایا, اس بچڑے کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت امام حضرت بچڑی کی روایت میں جن نے کثیر نے ان ھذا العجل اسمه بہمود, اس کے بچڑے کا نام بہمود تھا. یہ سب یاد کرنے کی چیزیں. اچھا صاحب, رب کریم نے فرمایا کہ یہ مسلم تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا, اب کیا تھا توریت شریف لے کر کے آئے وہاں سے اپنے بعد اپنی جگہ پر اپنا نائب بنا کر کے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو گئے تھے. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا, تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھرا افسوس کرتا, کہا اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا, کیا تم پر مدت لمبی گزری, یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا, یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے. وہاں سے چلے تو دیکھا کہ صاحب حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تعصب کے ساتھ بہت منع کیا انہوں نے قوم کو, بہت منع کیا. واقعہ کیا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو بعض روایات آئی ہوئی ہیں کہ بنو اسرائیل کی خواتین عورتیں جو ہوتی تھیں وہ فرعونیوں سے جویلری زیورات وغیرہ مانگ کر کے پہنتی تھی, وہ ان کے پاس تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو سامری نے ایک دن شرارت کی, اس کو شرارت سوچی, اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حیات کے گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں اور ان کے گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی ہے وہاں سے سب سے پیدا ہو جاتے ہیں, مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اس نے وہ مٹی اٹھا کر کے رکھی تھی. ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے دور کی طرف جا رہے تھے, حضرت جبریل امین نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا اور آسمان تک لے گئے, اس وقت اسی گھوڑے پر سوار تھے, اسی کی مٹی اٹھائی تھی اس نے. بہرحال جب لائے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اچھا اس نے سامری نے کیا کیا کہ وہ کیا بنا, ڈائی بنایا, ڈائی ایک ڈائی بنایا بچھڑے کی, اسے آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس ڈائی کو اس میں ڈال دیا اور سونے کو ڈال دیا تو وہ پگھل پگھل کے پگھل پگھل کے پگھل پگھل کے وہ ڈائی میں جا کر کے جمے اور ایک بچڑا ہو. وہ مٹی جو اس نے حیات کے گھوڑے کے پاپوں کے نیچے سے اٹھائی تھی اس سے بٹا دی. مدار کو تنظیم کے اندر جان فرمایا گیا ہے کہ دراصل ہوا تھا کیا کہ اس منہ اس گھوڑے کے اندر ایک سوراخ تھا منہ کی طرف سے اور پیچھے کی طرف سے, تو جب ہوا چلتی تھی گزرتی تھی تو ایک آواز سی پیدا ہوتی تھی جو کہتا تھا کہ یہ تمہارا پروردگار ہے اور موسیٰ کا بھی پروردگار معاذ اللہ رب العالمین. بہرحال جو کچھ اس نے یہ کام کیا اور اس کے بعد اس میں تقریباً 70,000 لوگ اس بچڑے کی پرستش میں شامل ہوئے بنی اسرائیلیوں سے, 70,000 لوگ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے پوچھا آگے باتیں آ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے, تو اس نے اپنی کہانی بتلائی کہ میں نے یہ دیکھا ایسا کیا ویسا کیا ایسا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کے جو اسٹیچو تھا اس کو اٹھایا آگ میں ڈالا, ابن کثیر کی روایت کے مطابق کہ وہ ایسا جلا جیسے واقعی گوشت پوشت کا ریگل بچڑا بول رہا اور بدلتا ہو, اس طرح سے اس کی بدبو پھیلی. پھر حکم دیا کہ اس کے راک اٹھا کر کے سمندر میں ڈال ڈال دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اب اس کا پانی پیو. مجھے کیا تھی کہ اس کا پانی پیو, سب لوگ انکار کر رہے تھے کہ ہم نے نہیں پوجا کی, ہم نے ورشپ نہیں کی, ہم نے پرتش نہیں کی, ہم نے عبادت نہیں کی, سب لوگ انکار کر رہے تھے. حکم دیا کہ پانی پیو, اس کا جب پانی پیا گیا تو جن جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی ان سب کے چہرے پیلے پڑ گئے, یہ شناخت تھی, پیلے پڑ گئے, اب وہ سب الگ ہو گئے, الگ ہو جاؤ تم لوگ, اور جو لوگ عبادت نہیں کی تو اس وقت حضرت سورہ اعراف کے اندر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے اس قدر جلال میں تھے وہ القل الواح وہ تقویہ جو طور شریف کی تھی ان کو جلدی میں زمین پر رکھا اور گئے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور سر کا بال پکڑ کر کے ایک چپت زور سے ماری اور کہا کیا کیا ہے میں آپ کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آپ کو اس پر معمول کر گیا تھا تو کہنے لگے ہے یا ادائی ہے جب نو ملا تھا خود ملے گی تو بولا براسی ان خشی تو انتقول افر رکھتا بہنا بری اسرائیل اور انتر کو کولی بھائی جان آپ میرے بھائی آپ مجھ کو ایسا نہ کریں میں نے صرف اس بنیاد پر آپ کو اطلاع نہیں دی کہ آپ ایک بہت اہم کام کے لیے امر مہم کے لیے آپ تورے پر تشریف جو دور پر تشریف لے گئے ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو اگر میں کچھ بتاؤں گا تو آپ کو بڑا طلب ہوگا اس کا میں آپ کا انتظار کر رہا لیکن کیا کروں اس انتظار کی منزل میں اس قوم نے یہ سب کر ڈالا اسے میری کوئی غلطی نہیں اس کے بعد سامری صاحب نے خطاب کیا ماں سب کو کہا سامری کی تمہارا کیا حال ہے کیا کیا تم نے تم سے بتایا کہ ہم نے ایسا کیا ویسا کیا ویسا کیا ویسا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ دنیا میں تیرا عذاب یہ ہے آخرت کا عذاب اس کے علاوہ وہ یہ کہ اگر تیرے بدن کو کوئی شخص ٹچ کر لے میں اس کو بھی بخار ہوگا تجھ کو بھی بخار ہوگا دونوں کو بخار ہو جائے گا چنانچہ وہ آبادی سے نکل کے جنگلوں میں مارا مارا پھرتا تھا درندوں کی طرح سے جب کسی گزرنے والے شخص کو دیکھتا تو دور سے کہتا اللہ وسعت اسلام وسعت میرے قریب نہ آنا مجھ کو چھونا نہیں مجھ کو چھونا نہیں ڈونٹ ٹچ می ڈونٹ ٹچ می یہ کہتا مر گیا اس طرح سے ایڑیاں رگڑ کر کے کوئی اس کو ایک گھونٹ پانی پلانے والا نہیں ہے اور آخرت کا دام باتیں اس بات سے قرآن جان کروا رہا ہے معلوم آپ لکھنا ہے باؤ جی کا بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے کہنے کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا پھر اسی طرف سامری نے ڈالا یعنی یہ جو ہمارے اوپر زیورات تھے ہم اس کو لے کر کے چل نہیں پا رہے تھے مجبوراً ہمیں اس کو مادہ سنجان بنا کر کے اس کو استعمال کرنا پڑا جتنا ہم پہن سکتے ہیں پہن سکتے تھے پہن سکتے ہیں اس کو پہنا ہے لیکن بقیہ یہ مسلسل مدتوں مسافتیں طویل مسافتیں طے کرنا پیدل یہ بڑے مسئلے کی بات ہے لہٰذا یہ کام کر لیا گیا ہے تو ہم لوگوں نے بھی کیا سامنے بھی تو کیسا کیا ہے پھر کیا ہوا تو اس نے ان کے لیے بچا نکالا بے جان کا تھڑ گائے کی طرح بولتا تو بولے یہ تمہارا معبود اور بھوسا کا معبود تو بھول گئے تو فنسیا تو بھول گئے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بڑا اختلاف کیا مفسرین نے نسیا کا فائل کون ہے اس کا سبجیکٹ کون ہے سامری کہتا تھا کہ یہ موسا کا بھی معبود ہے لیکن موسا اس کو بھول گیا یہاں پہ چلا گیا وہ تور کے اوپر معاذ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں نے نسیا کا فائل سامری کو بنایا ہے سامری نے کہا کہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسا کیونکہ موسا سامری اس کا نام تھا یہ موسا سامری کا بھی معبود ہے اس کی پوجا کر قرآن کہتا ہے تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی پورے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا اگر یہ معبود ہے تو معبود تو وہ ہے جو اختیار کام اختیار تام اختیار کامل رکھتا ہے کائنات کی ہر تدبیر اس کے دست قدرت میں ہے یہ تو بول بھی نہیں پا رہا ہے کیسا معبود ہے یہ نفع و نقصان بھی نہیں پہنچا پا رہا ہے کیسا معبود ہے انہی آیات کو لے کر کے کچھ لوگ اللہ کے ان نیک ولی بندوں پیغمبروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے لکھا ہے کہ کسی ولی کسی پیر پیغمبر کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے معاذ اللہ رب العالمین یہ آیتیں جتنی مشرکین کے لیے اتنی کل اولیاء پر لا کر کے لوگ جس کا کر دیتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ میری قوم یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے تو میری پیروی کرو میرا حکم مانو قال لن نبرح علی یاکفین بولے ہم تو اس پر آسن مارے جمے رہیں گے آسن مارنا یعنی ہر درجہ احترام و عقیدت اور ادب کے ساتھ اس اسٹیچو کے ساتھ بیٹھ کر کے دل کی ساری توجہ اس کی طرف لگا دینے کا نام آسان ہے ہندی کے بدلے. جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے آئے, موسیٰ نے کہا اے ہارون تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تمہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ اس کو اطلاع نہیں دی کہ میرے پیچھے آتے تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا, میری بات برابر نہیں کیا؟ کہا اے میری ماں جائے نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرے سر کے بال, مجھے ڈر ہوا کہ تم کہو گے کہ تم نے میری اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا. اس دنیا پر میں آپ پاس نہیں لے سکا کیا آپ یہ کہتے کہ تم کو میں ذمہ دار بنا کے آیا تم نے تفرقہ ڈال دیا کہ میری امت میں یہ تم نے کیوں کیا ہے؟ تمہارے پاس نہیں آیا خوف کے مارے ڈر کے مارے؟ حضرت موسیٰ سے بہت ڈرتے تھے حضرت ہارون, حالانکہ بڑے تھے, عمر میں 3 سال بڑے تھے, لیکن جلال موسیٰ کے آگے نہیں چلتی تھی. دونوں پیغمبر. اب اس گفتگو کے بعد اب خطاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامری کی طرف. موسیٰ نے کہا تیرا کیا حال ہے یہ سامری؟ بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا, مجھے نظر آیا کہ وہ فرشتہ سوار ہو کر کے جا رہا ہے اور اس نے زمین سے اس کے پیروں کی تاپ سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. میں اس مٹی کو اٹھایا قبر تو قبر تم میں نفر رسول تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے, پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا میں نے یہ کر لیا. میرے دل میں بات آئی کہ میں اس کو کل, مجھے بات بڑی اچھی لگ رہی تھی, ہر گناہ بڑا لذیذ ہوتا ہے, محسوس کیا آپ لوگوں نے؟ گناہ کے اندر بڑی لذت ہوتی ہے مگر صرف چند لمحوں کی بس, اور اس کے بعد جب وہ لذتوں کے لمحات ختم ہوتے ہیں تو اس کی تکلیف قیامت تک باقی رہتی ہے. اس کے علاوہ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس, کہا تو چلتا بن, یہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے, تو کہے چھو نہ جا لا مساس, چھو نہ جا, چھو نہ جا, don't touch me, don't touch me, don't touch me, یہ نہ دیکھ. اس کے بعد وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ, اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے قیامت, قیامت میں تجھ کو اس کی بہت ہی خوفناک سزا دی جائے گی. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ الْكِفْرَ, اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے رہا, قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزا کر کے دریا میں بہائیں گے. تمہارا معبود تو وہی معبود وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں, ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے. یہ سونے اور چاندی کے کھوکھلے اسٹریچو اس کو بت بنا, اس کو معبود بنا لیا تم نے. معبود وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, ہر شے پر قادر ہے, ہر شے کا جاننے والا ہے, نہ تو دنیا کی کوئی چیز اس کے قدرت سے باہر اور نہ دنیا کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر, ہر شے پر وہ قادر ہے, ہر شے پر قادر پر لطیفہ ہے سنانے میں آپ لوگوں کو. کچھ لوگ اس آیت کو لے کے کہتے ہیں ہر شے پر قادر ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے, اس لیے کہ وہ شے ہے, اور آپ لوگ خود بتاؤ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ لاجک یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک شے تو اس کے قدرت کے تحت نہیں آئی. قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ شے پر قادر ہے, جھوٹ بولنا بھی ایک شے, شے معنی چیز نہیں ہوتی بھائی, شے کے 5 معنی ہوتے ہیں, تو جھوٹ بولنا بھی ایک شے. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو پتا چلا کہ ایک شے پر قادر نہیں, ایک شے پر قادر نہیں تو معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو جامع کمال ہوتا ہے. لاجک پیش کی ایمان اللہ علامہ فضل سہرآبادی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جانتے ہوں مجاہد آزادی 1857 کی جنگ کے ہیرو, ہندوستان کو تو غدر ہوا تھا ہندوستان کا, اس کے ہیرو تھے وہ. جزیرے انڈمان میں ان کو جو سزا دی گئی تھی وہ انہیں کا دل گردہ تھا کہ برداشت کیا,
بڑے نازو لاٹ کے پلے ہوئے تھے اور اپنے زمانے کے چیف جسٹس تھے خیرآباد لکھنؤ کے قریب پڑتا خیرآباد کے اگر انگریزوں کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا اور انہیں کے زمانے میں کچھ مولوی بکے ہوئے ان لوگوں نے جا کر کے دلی کی سرزمین پر یہ کہنا شروع کیا کہ انگریز ہمارے آقا و مولا ہیں ان کی خدمت ہمارے ذمہ واجب فرض ہے ان کے زمانے میں ایک مولوی نے فتویٰ دیا تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ان کے زمانے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی امکان کسب باری تعالیٰ باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے کیا جھوٹ بولنے کی پاسبلٹی ہے انہوں نے اتنی دلیلیں دی ہیں بڑے منطقی آدمی تھے بہت منطقی آدمی تھے فلسفہ اور منطق تو ان کی کہتے تھے کہ فلسفہ اور منطق مجھ کو اتنی اچھی معلوم ہے کہ اگر فارابی ابن سینا اور فیثاغورس آ جائیں تو ان کو پڑھا دوں گی جی الحمد للہ زبردست عالم ہے کہتے بقرات و سقراط آئے تو ان کو پڑھا دوں گا جب کہتے تھے کہ فقہ مجھ کو نہیں آتی فقہ یعنی مسائل شرعیہ یہ ان کی تواضع تھی ان کے شاگردوں کا بیان یہ ہے کہ ایک دن وہ صرف عربی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کتاب الطہارات پاکیزگی کی کتاب تو اس میں سارے مسائل پر ڈسکس ہوتی ہے تو لفظ طہارت کے اوپر ایک ہفتہ تقریر کی تھی اتنے حاضر تھے لیکن کہتے تھے کہ مجھ کو فقہ نہیں آتی تو کہتے پوچھا کہ حضور ایک ہفتہ آپ نے صرف لفظ طہارت پر بحث کی ہے اور کہتے ہیں مجھ کو فقہ نہیں آتی بولے ہاں امام اعظم والی فقہ نہیں آتی بولے فقہ مجھے امام اعظم والی نہیں آتی لیکن معقولات منطق و فلسفہ اگر ارسطو اور فارابی بولی سینا اگر چاہے تو مجھ کو پڑھا لوں گا انہوں نے اس مولوی کا بقیہ اجڑ کر رکھ دیا کہ امکان باری تعالیٰ کے ساتھ کسب کا ہونا یہ ممکن ہی نہیں محال بھی اس لیے کہ اللہ کی ذات صفات کمالیہ کی جامع اور جھوٹ بولنا نفس ہے برائی ہے برائی ہی لازم نہیں اللہ کے لیے مسلموں نے جب اسے صفات کمالیہ اللہ تمام اچھی صفتوں کا جامع ہے اور جھوٹ بولنا یہ بری صفت ہے تو کیا یہ اللہ کی صفت بن سکتا ہے ارے اللہ کو چھوڑ دیجیے بھائی کوئی غیرت مند آدمی کی صفت بننا گوارا نہیں کرتا آدمی جو کہ اس کو جھوٹا کہا جائے اللہ کی صفت بننا تو اے سامری تم نے جس بچڑے کو بنایا ہے یہ معبود نہیں معبود وہی ہے کہ جو ازلی ہے ابدی ہے لا نہایت لہ ولا بدایت لہ نہ اس کی کوئی شروعات نہ اس کی کوئی انتہا ہر شے پر اس کی قدرت اور ہر شے اس کے علم میں ہے نا یہاں سے بالکل پیراگراف ختم ہو گیا اس کے بعد یہاں سے لے کر کے رکوع کے اخیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی اور مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین کو ایک بہت ہی تحدید آمیز خطاب ہے یا شروع ہوا ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا وہ ذکر کیا ہے قرآن مقدس من اعرض عنہ فانه يحمل يوم القيامه وزرا جو اس سے منہ پھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا قرآن پاک کی جن آیتوں کو مشرکین مکہ قبول نہیں کر رہے ہیں تو اس کا انکار بہت بڑا گناہ ہے اور یہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ قیامت کے دن ان کے سامنے جب ہوگا تو اس وقت سمجھیں گے خالدین ابھی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وسالهم یوم القیامۃ حملا اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا کب جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھانے کے نیلی آنکھیں آپس میں چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر 10 رات ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے رکوع پورا یہ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں زمانۂ رسالت میں پائے جانے والے مشرکین اور کفار کی طرف یہ قرآن انبیاء اور مرسلین کی جو واقعات بیان کرتا ہے اس کو اور قرآن جو اترا ہوا ہے اس کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے ہیں
اس کا قبول نہ کرنا ان کے حق میں بہت بڑا جرم ہے. اور قیامت کے دن جسے سود پھونکا جائے گا وہ اٹھائے جائے گا تو ان کی صورت حال یہ ہوگی کہ زرق زرق اور زرق زرق معنی ہوتا ہے بلو. ایک علامت حدیث پاک میں بیان فرمائے گی اسی حدیث کسی آیت کریمہ کے حوالے سے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں جنتیوں اور دوزخیوں کی پہچان. جنتیوں کے اعضائے وضو سے نور پھوٹ رہا ہوگا, ان کی آنکھیں جیسی دنیا میں تھیں ایسی ہی رہیں گی, لیکن جہنمیوں کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی, نیلی ہو جائیں گی. کچھ لوگ نیلی آنکھیں کرانا بڑا شوق سمجھتے ہیں, بجام نہیں لے رہا ہوں بھائی, اپنے اپنے پسند کی بات ہے. نیلی آنکھیں ہو گئیں, اللہ تعالیٰ ان نیلی آنکھ سے محفوظ فرمائے. قرآن کہتا ہے کہ ہم امتیاز کے لیے اس دن ان کی آنکھوں کو نیلا کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد وہ جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کتنا ٹھہرے تھے, دس رات رہے ہوں گے, یہاں دس رات کا ذکر ہے. اور آگے چل کر کٹھانے پارے میں آئے گا, جب پوچھا جائے گا جہنمیوں سے تم دنیا میں کتنے دن رہ کر کے آئے, ایک دن قال کم لبثا فی الارض قال لبثنا یوما او بعض یوم, سارے آٹھ دن, ایک دن ٹھہرے تھے یا شاید آدھا دن, یہ بھی یاد نہیں ہے. اس فرشتے سے پوچھو جو ہماری زندگی کا کون کرتا تھا, اس کو جا کے پوچھا, کچھ معلوم ہی نہیں ہے, ایک دن ٹھہرے تھے آدھا دن ٹھہرے تھے. یہ ہے بدناکی عذاب حشر مشکی گفار دن دس دن. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کے الفاظ سیکھتے ہوئے الفاظ بدلا فرمائے, اذ یقول امثالہم, جو سب سے جینیس اس میں کا ہوگا, مشرکین میں جو سب سے ذہین فتین اور اپنے قوم کے رؤوسا سمجھے جاتے تھے, کہیں گے نہیں بھائی ان لبثتم الا یوما, ایک دن ٹھہر کر کے آئے, سات سال پینسٹھ سال سو سال چھ سو سال دو سو سال کی گزار کر کے کیا بولے گا, ایک دن ٹھہر کر کے آئے. یہ آتا آتے ہی جاتے. اب واقعے کا پس منظر, یہ مشرکین مکہ تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیلیوں کے ساتھ فرعون جیسے ظالم باغی خونخوار شخص سے نجات دی ہے, اور بظاہر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابل کوئی حیثیت رکھتے نظر نہیں آتے تھے, پانچ لاکھ کے مقابل سب ہزار کی کوئی حیثیت نہیں. تو اسی طرح سے ایک دن وہ آئے گا کہ ابھی تعلیم شروع ہونے والا عظمت اور حیبت کے اس مندر پر فائز ہوگا, سارا مکہ ما مشرکین و کفار اس کے قدموں میں جھکا ہو. واقعی میں کس چھوٹ کے اعتماد میں بھی جائیے, اور اسرائیل نے جب بچڑے کی پوجا کی تھی تو توبہ کیسے قبول ہوئی, اس کو سن لیجیے, توبہ کیسے قبول ہوئی, پانی پینے کے بعد ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا تو حضرت علیہ السلام کو الگ کر دیا, ان میں لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے کارے پیغمبر یہ بتائیے کہ ہم اس سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں, کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ سے کہہ دو کہ ان کی توبہ کی مدد کے لیے یہ ہے کہ خود ایک دوسرے کو قتل کریں, خود ایک دوسرے کو قتل کریں. اللہ کتنے تھے وہ, ستر ہزار. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکے گا کہ اپنا بیٹا اپنے باپ کے اوپر تلوار اٹھائے, باپ کسی بیٹے کو قتل کرے, یہ کیسے ہو سکے گا, تو ہی کچھ اسباب عطا فرما. تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ اچھا میں ان پر گھٹا ٹوک تاریکی ڈال دوں گا, سخت ترین تاریکی, بڑی خوفناک تاریکی چھا گئی, اور اس میں وہ قتال کرتے رہے دن بھر. جب سارے کے سارے مجرمین قتل ہو گئے تو ان کی توبہ اس قتل سے قبول ہوئی. لیکن اس امت کی خوبی یہ ہے سبحان اللہ کہ بندہ گناہ کرے وَإِنِ الْغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ, اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا سچے دل سے. اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بن بارک وسلم, الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم درس میں اگر کوئی غلطی قرآن مقدس کی ترجمانی میں ہوئی ہو یا اللہ اسے معاف فرما, جو کچھ بیان کیا گیا سب کی بارگاہ کرم میں شرکت قبول عطا فرما. میرے مولا جن جتنے بھائی یہاں درس میں شریک ہوئے ان کی شرکت کو قبول فرما, قرآن پاک کی برکات و سعادت اس کے روحانی فیوز سے ہمارے تاریخ دلوں کو جگمگا دے, اور نزا کی سختی میں قرآن کو مددگار بنا دے, قبل کی تاریخی میں قرآن کو نور بنا دے, حصر کی اس آزمائش میں قرآن کو رحمت بنا دے، اس رات سے گزرنے میں قرآن کو ہمارے لیے سبق قدری بنا دے، اور جنت میں ہمارے لیے بڑی سبق خار بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق و نور عرشی سیدنا مولانا محمد والی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔